قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورۃ فصلت کی آیت نمبر 37 سے ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 37 ان آیات میں سے ہے کہ جس کی جب تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو سجدہ کرنا واجب ہے، اور اس سجدے کے بارے میں یہ بات انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگی کہ اس میں شرط نہیں ہوتی، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہوتا اور طہارت بھی شرط نہیں ہوتی، صرف ایسی چیز کے جس پر سجدہ جائز ہے، جیسے یہ مٹی سجدگاہ ہے، صرف سجدہ ایسی چیز پر ہونا ضروری ہے جس پر سجدہ جائز ہے عام حالات میں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور اس آیت کے بعد انشاءاللہ آپ سجدگاہ وغیرہ اپنے پاس رکھ لیں گے، جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو جو بیٹھ کے کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کریں گے، اور جو یعنی نارمل سجدہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے انشاءاللہ سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم سجدہ کرنے کے بعد اس سجدے میں کوئی سا بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد پڑھ دیں تو بھی کافی ہے۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 37 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ پس اگر یہ لوگ تکبر کریں، کس سے تکبر کریں؟ اللہ کو سجدہ کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، اگر یہ غرور کریں، تکبر کریں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، پس اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، یعنی اس کے فرشتے، اس کی برگزیدہ مخلوقات، وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کو اگر یہ لوگ سجدہ نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کے پاس تو ایسی مخلوقات ہیں، ایسے ملائک ہیں کہ جو اس کی عبادت کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے وہ تھکتے ہی نہیں، تم انسان تو پھر تھک جاتے ہو، تو خدا کو فرق نہیں پڑتا۔ تم جان لو اگر یہ لوگ تکبر کریں تو اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو خشکی کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا ہے خاشعہ، خشوع اور خضوع آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں نماز خشوع اور خضوع والی ہونی چاہیے۔ خضوع کا تعلق ظاہری جھکنے سے ہے، ظاہری جھکنے کو خضوع کہتے ہیں، اور خشوع کا اصل جو معنی ہے اندر سے تسلیم ہو جانا، اندر سے جھک جانا، اگرچہ اگر اس اندر کے ساتھ باہر بھی جھک جائے تو باہر سے جھکنے کو بھی خشوع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں الفاظ کا فرق یہ ہے، خضوع ظاہر سے تعلق رکھتا ہے اور خشوع باطن سے اور اندر سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ جھک رہے ہوں لیکن اندر سے مسلمان نہ ہوں، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے افراد موجود تھے۔ کب خشوع ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے، جب انسان کسی کے سامنے خود کو بیچارہ اور بے بس محسوس کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، گویا کہ لاچار ہو گیا، بیچارہ ہو گیا۔ اسی معنی کی مناسبت سے خشک زمین کو، جب اس پر پانی نہیں برسا ہوتا اور اس میں نباتات وغیرہ نہیں اگ رہی ہوتی، بنجر ہوتی ہے، یا جسے قرآن بعض اوقات مردہ کہتا ہے، اس کو خاشعہ کہا گیا۔ خاشعہ یعنی بیچاری زمین جس پر کچھ بھی نہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے جمود کی حالت میں، جمود کہتے ہیں جس میں کوئی حرکت نہ ہو، تو معنی وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو بے چارگی کی، خشکی کی، جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں. تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اچانک حرکت میں آ جاتی ہے. اور وہ حرکت سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پودے اگنا شروع ہو گئے ہیں، گھاس اگنا شروع ہو گئی ہے، جاندار کیڑے مکوڑے وہاں پر پیدا ہو گئے. گویا کہ وہ جہاں پہلے کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی، اب وہاں پر حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اور آج کل بعض جو ڈاکومنٹریز وغیرہ بنائی جاتی ہیں اس میں وہ جب بہت تیزی سے، یعنی طولانی وقت کے پروسیس کو تیز چلا کر شارٹ وقت میں جب دکھاتے ہیں، جو انہوں نے ریکارڈ کیا ہوتا ہے، تو انسان دیکھ سکتا ہے کیسے پودا زمین کے اندر سے نکلتا ہے اور کیسے اس کے اندر سے پھر پھول وغیرہ اور پھل وغیرہ اس پر لگتے ہیں. یا بادلوں کی حرکت کو جیسے بہت تیزی سے دکھایا جاتا ہے، اسی طرح زمین کے سورج کے گرد گھومنے کو یا اپنے محور پر گھومنے کو. تو اسے قرآن فرما رہا ہے کہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ والی نشانی جب اللہ بیان فرماتا ہے تو زیادہ تر قرآن نے اس سے قیامت کی طرف اشارہ کرنا چاہا کہ جس طرح زمین کو تم دیکھتے ہو ایک قسم کی مردہ ہوتی ہے، پھر ہم ایک پانی نامی چیز اس پر نازل کرتے ہیں تو بے شمار قسم کی حرکت کرنے والی چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، حیوانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پودے وغیرہ، سبزہ وغیرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب تم سب بھی مر جاؤ گے تو خدا بند عالم کا امر جب ہوگا تو تم بھی سارے کے سارے دوبارہ حرکت میں آ جاؤ گے اور خدا کی بارگاہ میں محشور کیے جاؤ گے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں اور جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یکایک جنبش میں، حرکت میں آ جاتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے. تو جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح ان کو زندہ ہوتے دیکھ رہے ہو، ان قریب تم مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھو گے. اس کے بعد پھر قرآن مجید، اس سورہ میں قرآن پر بہت فوکس کیا گیا، قرآن کی اہمیت کو، نام ہی اس کا فصلت، تفصیل بیان کر دی گئی جن آیات کی. آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. یہاں لفظ جو عربی کا استعمال ہوا ہے وہ ان الذین یلحدون، یلحدون آپ نے لفظ جو سنا ہوا وہ ہے الحاد. الحاد ٹیڑھا پن، سیدھے راستے سے اتر جانا، ٹیڑھی اور کجی پیدا ہو جانا کسی چیز میں، اس کو الحاد کہتے ہیں. تو جو ہماری آیات میں ٹیڑھے پن کا شکار ہے، یہ اہم ترین نقطہ ہے قرآن پڑھنے والے شخص کو سمجھنے کے لیے، جس پر وہ اپنے قرآن پڑھنے کی بنیاد رکھے. مثلا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے قرآن کو اپنے آگے قرار دے دیا تو قرآن اس کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرف قرآن چلے اس طرف، یہ وہ طے کر لے کہ جدھر قرآن جائے گا ادھر میں جاؤں گا. اور پھر فرمایا کہ جس نے قرآن کو اپنے پیچھے قرار دے دیا، یعنی قرآن کی آیات سے کہے جو میرے نظریات ہیں ان میں تم، ان کے مطابق تمہیں ڈلنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید ہانک کر اسے جہنم میں لے جائے گا. جو قرآن کو اپنی مرضی سے اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، ایک بات ہے صاف صاف آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے اور کہ نہیں 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 یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اندر 10 باتیں ایڈیشن ہوں گی تو تمہیں سمجھ آئے گی قرآن نے کیا کہا، اور وہ 10 باتیں جب ایڈ کرتے ہیں تو تصویر رخ ہی بدل جاتا ہے آیات کا. یہ ٹھیک نہیں. یہ سبب بنتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ پھر کیا کریں کہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کا بہتر ہے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے بات صحیح والی مجھے ملنی ہے، یہاں سے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو پھر یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے قرآن لوگوں کی زندگی سے غائب ہو گیا. رائج نہیں رہا قرآن میں تدبر کیا جانا، غور و فکر کیا جانا، مساجد میں، امام بارگاہوں میں دروس قرآن ہو، یا زیادہ قرآن مجید پر کو اہمیت دی جائے، وہ معاشرے سے غائب ہو گیا. اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح باور کروا دیا جاتا ہے کہ پریکٹیکلی تم اس میں سے کچھ عکس نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں اور ہزار چیزیں پتہ نہ ہو، لہذا پھر لوگ پڑھتے بھی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اللہ کا لب و لہجہ چیک کریں، قرآن کی آیات میں جو ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور یہ بکثرت آج کل پائے جاتے ہیں، دکھائی اس کو دیتے ہیں جس نے قرآن دیکھا ہو، ورنہ دکھائی بھی نہیں دیتے، میک اپ بہت اچھا کیا ہوتا ہے، پہچانے نہیں جاتے. جو یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. بھلا کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر کیا جائے گا؟ یعنی جو قرآن کی آیات میں ہیرا پھیری کرتا ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور جو نہیں کرتا وہ حالت امن میں، اللہ اسے امن فراہم کرے گا اور وہ بڑے امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جسے قرآن فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن جو قرآن کی آیات میں اپنے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، نہ جو قرآن کہہ رہا ہوتا ہے، فرمایا کیا وہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے جو امن و امان کے ساتھ آئے. پھر اللہ فرماتا ہے اے عملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے عمل کرتے رہو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. جو تمہارا جی ہے جب تک مہلت ہے کرتے رہو. جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ جائے، حالانکہ یہ تو بڑی، یہ تو عزیز کتاب ہے، توجہ فرمائیں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس ذکر کا انکار کر دیا، اس کو ماننے سے، اس کو نہیں مانا انہوں نے، اس پر عمل نہیں کیا انہوں نے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، چونکہ اوپر والی آیت میں بتا چکا ہے جہنم میں پھینکوں گا. جو ماننے سے انکار کر دے یا کہے نہیں میں اس کو اپنی مرضی سے اس کی مطلب نکالوں گا، اپنے نظریات پہ اسے فٹ کروں گا. اس آیت میں خدا نے نہیں کہا جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کا ان کا انجام کیا ہوگا، چونکہ بتایا جا چکا اور وہ واضح ہے. لیکن جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ بہت توجہ کرنے والا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ قرآن، لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایسی کتاب ہے جو عزیز ہے. عزیز اللہ کی صفت ہے، اور میں آپ کو کئی بار اس کا معنی بتا چکا ہوں. عزیز اسے کہتے ہیں جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جسے کوئی مجبور نہ کر سکے، یعنی جو بھی اس سے ٹکرائے گا اسے جھکنا پڑے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب عزیز ہے، یعنی کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی فکر، کوئی بھی بات اس سے ٹکرائے گی وہ ختم ہو جائے گی، یہ نہیں جھکے گا. اللہ کی کتاب کی بات نہیں جھکے گی کسی کے آگے، باقی باتوں کو جھکنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے اہل بیت اطہار کے جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، انہوں نے فرمایا وہ جانتے تھے کہ ان کے زمانے میں لوگ ان کے نام پر جھوٹ بولا کرتے تھے، رسول اللہ کے اپنے زمانے میں اتنا لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا رسول اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا میرے نام پر کثرت سے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یاد رکھو جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نام پر لوگ اس پر عمل شروع کر دیں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم ہدایت پر. جو دین میں اپنے پاس سے بات گھڑ کے ڈالتا ہے وہ کس طرح ڈالتا ہے؟ کبھی کہتا ہے امام نے فرمایا، کبھی کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا، اور ابھی تو چونکہ ان کو پتا ہے قرآن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، آیت کے نام پہ جھوٹ بول دیتے ہیں. میرے اپنے فون پر کسی شخص کا میسج آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا اللہ قرآن میں یوں فرماتا ہے، جو کہ آیت تھی نہیں قرآن میں، لکھا ہوا سورہ ملک میں اللہ یوں فرماتا ہے. تو میں نے اسے واپس میسج کیا، میں نے کہا جو سورہ ملک موجودہ قرآن میں ہے اس میں تو یہ آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن میں یہ نہیں ہے. آپ پر حضرت جبرائیل تازہ نازل ہوئے تو مجھے بتائیے کہ یہ آیت کہاں سے آئی. تو پھر وہ صاحب سٹپٹا گئے, پتہ نہیں کتنوں کو اور آگے بھیج چکے تھے ثواب کی خاطر. تو پھر مجھے کہتے ہیں میں نے آپ کو اسی لیے بھیجی تھی تاکہ آپ چیک کر کے بتا دیں, حالانکہ اس لیے نہیں بھیجی تھی. تو یہ حالت قرآن کے ساتھ بھی اور حدیثوں کے ساتھ, تو اس سے بھی حالت بدتر. لوگ اپنے عجیب و غریب قسم کے مقاصد پورے کرنے کے لیے مولا علی کے نام سے کال رومانٹک سا لکھ کر اس کو چلا دیتے تاکہ کسی کی ناراضگی ختم ہو جائے, منسوب مولا علی سے کر دیتے. اس قدر پستی کا شکار انسان ہو چکی. لہذا اہل بیت اطہار نے بھی کیا فرمایا کہ یہ اصول کتاب اصول کافی کے مقدمے میں شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ اہل بیت اطہار کا فرمان کوٹ کیا, اور وہاں فرمایا کہ کوئی بھی بات جو تمہارے پاس پہنچے اور وہ اللہ کی کتاب سے مخالفت رکھتی ہو اس کو قبول مت کرنا. یہ اہل بیت اطہار کا فرمان. اور یہ باور کیجئے اگر یہ فرمان نہ بھی موجود ہو تب بھی ایسا ہی ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کا ہمیں یقین ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک یہ اللہ کی, اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور یہ قیامت تک ہدایت کی کتاب. تو باقی باتیں سب اس کے ذیل میں آئیں گی, اس کے سائے میں ان کو دیکھا جائے گا, اس کی سائے کی جگہ میں کہوں اس کی روشنی میں اس باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور اہل بیت اطہار ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ قرآن مجید سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے, یعنی کبھی بھی قرآن کی مخالفت میں بات نہیں کریں گے. وہ قرآن کی گہرائی بتاتے ہیں, تفسیر کرتے ہیں اور نکات کا اضافہ کرتے ہیں, لیکن قرآن کا معنی چینج نہیں کرتے کہ قرآن کا لفظ کچھ اور کہہ رہا ہو اور اس کا معنی ہی کچھ اور بتا دیں. گویا کہ قرآن عربی میں بھی نازل نہیں ہوا, ایک کوڈ لینگویج میں نازل ہوا ہے, کوڈ زبان میں. تو کوڈ تو صرف پھر چند افراد کے درمیان ہوتا ہے, باقی پبلک کے لیے نہیں ہوتا. جبکہ قرآن نے فرمایا ھذا بیان للناس, یہ انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے بیان ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوڈ لینگویج میں نازل ہوا. تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو میں تاکید اس لیے کرتا ہوں کہ جن باتوں کے ذہنوں میں آنے کی وجہ سے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, اس سے یہ کوئی پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں کیونکہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. سلوات پڑھیے محمد والے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, اور یقیناً یہ کتاب عزیز ہے, یعنی ہر نظریے پر یہ نظریہ غالب آئے گا, کسی نظریے کی وجہ سے اس کو چینج نہیں کیا جائے گا, کسی نظریے کو اس کے نظریات پر ترجیح نہیں دی جائے گی, کسی کی بات کو اس سے زیادہ سچا نہیں سمجھا جائے گا. یہ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے, اللہ نے اپنی کتاب کی بھی یہ صفت بیان کی. اور فرامین اہل بیت میں واضح طور پر آئمہ کے فرامین میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن کو, توجہ فرمائے, قرآن کریم کو باقی کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے, وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. خدا کی کتنی برتری ہے اپنی مخلوقات پر, خدا کے کلام کو بھی باقی کلاموں پر, مخلوقات کے کلام پر وہی برتری حاصل ہے. اور یہ واضح بات, حالانکہ یہ کتاب عزیز کتاب ہے. عزیز کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. باطل نہ تو سامنے سے اس کے اندر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے, یعنی آگے پیچھے کوئی جگہ اس میں ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر باطل داخل ہو جائے, نہیں داخل ہو سکتا. یہ حکمت والے اور قابل حمد ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یعنی اللہ اب اس کتاب کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتا رہا ہے کہ نازل کس نے کی ہے. حکیم جس کا ہر کام کمال دانائی پر مشتمل ہوتا, حکمت یعنی دانائی, کوئی اس کا کام لغ, کم فائدہ, بے فائدہ نہیں ہوتا, اس ذات کی طرف سے یہ تمہاری طرف آئی ہے. حمید جو صاحب حمد ہے, اور اس میں یا حمید لفظ لانے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ حمد کب کی جاتی ہے کہ جب کوئی اپنے اختیار سے کسی پر احسان کرے, نیکی کرے, اچھا کام کرے. فرمایا یہ قرآن کا دینا بھی سبب ہے کہ تم اللہ اس کی حمد کرو جس نے تمہیں اس قرآن جیسی چیز دی, اس پر اس کی حمد بجا لاؤ. اور یہ باتیں کرنے کے بعد، اس قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد، قرآن کی آیات میں ہیرا پھیری کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا. یعنی جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، آپ کو کذاب کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ان لوگوں نے ان کے جو اللہ کا پیغام نہیں ماننا چاہتے تھے انہوں نے یہ القاب دیے. آپ کی مخالفت کوئی، آپ پہلے نہیں ہے جس کی مخالفت ہو رہی، آپ پہلے نہیں جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے. آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا. آپ کا رب یقیناً مغفرت والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی. کیا مطلب؟ یعنی یہ دو صفات ہیں، جو آپ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت والا بھی ہے، اور جو نہیں مانیں گے تو آپ کا رب پھر دردناک عذاب دینے والا بھی. یہ دونوں صفات موجود ہیں اس میں. اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں قرار دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا. یہاں پر بھی لفظ ہوئے، پھر یہ کہتے لولا فصلت آیاتو، چونکہ عربی بیان میں قوی ترین زبان ہے، لہذا شروع میں کیا فرمایا تھا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا قرآن عربی علم رکھنے والوں کے لیے. تو یہاں پر قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس کو عربی کے علاوہ کسی اور میں نازل کرتے تو اے رسول تیری قوم کو ایک اور بہانہ مل جاتا. کہتے یہ تو اس کی باتیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، کیونکہ یہ ہیں بہانے بنانے والے، تو ہم نے ان کو ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ یہ بہانہ بھی ان کے پاس نہ رہے. اب توجہ سے سنیے گا، یہ کہتے اعجمی و عربی، یعنی یہ لوگ آپ سے کہتے ہم قوم عربی اور کتاب اجمی، یہ کیا ہو گیا، یہ بہانہ بنا لے. اب آگے خدا بند اعلی فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے. ہدایت ہے اور شفا ہے. اس شفا سے کیا مراد ہے؟ پہلی مراد جو قرآن نے خود بتائی ہوئی ہے، فرمایا ہے شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر کی باطنی بیماریاں ہیں، گمراہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ، ان کی شفا ہے. اگرچہ آیات قرآن سے جسمانی امراض کے لیے بھی اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر شفا کس کے لیے ہے؟ جو انسان کے اندر سے گمراہی کی بیماری کو، چونکہ اللہ نے کیا فرمایا فی قلوبہم مرضون، ان کے دلوں میں مرض ہے. دلوں میں مرض ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی دل کی جو نالی ہے وہ بند ہوگی، اس میں کوئی کلاٹ آ گیا، یا کوئی کولیسٹرول مثلا زیادہ ہو گیا اور دل مثلا صحیح کام نہیں کر رہا، یہ مسئلہ نہیں ہوتا. فی قلوبہم مرضون، یعنی ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، ان کے دلوں میں خرابی کا مرض ہے، ارا پیری کرتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہانے بناتے ہم تو عربی ہیں، قرآن عجمی کیوں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے عربی عجمی کی بات نہیں ہے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، شفا ہے، اور اس کی تفسیر بیان کیا گیا ان کی زبان کوئی بھی ہو. جو ہدایت کے طالب ہیں وہ پہنچ جائیں گے اس طرح. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ بات یاد رکھیے، جب انسان کسی چیز کا حقیقت میں طالب ہوتا ہے تو وہ چیز اس کی زبان میں نہ بھی ہو تب بھی لوگ زبان بھی سیکھ لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں انگریزی زبان، انگلش سیکھنا، بولنا اور پڑھنا، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس، اہمیت دی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی عام طور پر، کہ جس کو انگلش آتی ہے وہ پڑھا لکھا سمجھا جائے گا، وہ بڑا برتر کاؤنٹ کیا جائے گا. اور انگلش والا کہتا ہے مجھے انگلش آئے گی تو میں دنیا سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، میں دنیا سے چیزیں پڑھ سکتا ہوں، انٹرنیٹ سے صحیح طرح استفادہ کر سکتا ہوں، دوسرے ممالک میں جو کام ہو رہا ہے اس کو صحیح طرح دیکھ سکتا ہوں. یہ بات حق ہے، سیکھنی چاہیے. کیوں سیکھتا ہے انسان ایک وہ زبان کے جو اس کے سیکھنے کے لیے اس کو زحمت کرنی پڑے گی، ادارے بن گئے پورے پورے، اس لیے کہ ڈیمانڈ لوگوں میں پائی جاتی ہے، خواہش پائی جاتی ہے کہ مجھے یہ زبان سیکھنی. تو اس آیت میں بھی جو ایک میسج چھپا ہوا ہے کہ جو ایمان کی تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے عربی عجمی کا فرق نہیں ہے، وہ پہنچ جائیں گے، ڈھونڈ لیں گے، وہ محنت کر لیں گے اس کے لیے. جیسے دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت کر لیتے ہیں، تو جس کو ہے کہ میری 40-50 سالہ اچھی زندگی کرنے کے لیے انگلش میرے لیے ضروری ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس کو یقین ہے کہ میری ابدی زندگی جس میں کوئی موت کا تصور نہیں ہے وہ اللہ کا دین سیکھنے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو عربی کوئی ایسی بڑی مشکل بات نہیں ہے. سلوات پڑھیے بدعا لے. تو مسئلہ خواہش کا اور طلب کا، جب انسان کے اندر طلب ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے کام کر لیتا. ایک بار پھر سلوات پڑھیں. اے رسول کہہ دیجئے یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بھاری پن ہے. یعنی ان کو عربی بھی سمجھ نہیں آتی. آپ کی قوم عربی ہے، آپ عربی بول رہے ہیں اور یہ عربی بھی نہیں سمجھ رہے. سمجھ رہے ہیں لیکن رویہ ایسا ہے جیسے سمجھے نہیں. اور جو شروع میں قرآن نے کہا تھا، یہ کہتے ہیں ہم تو بہرے ہیں. یہ جو لفظ ہے قرآن کے بہت خوبصورت ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عما. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت، جو ایمان کی طرف راغب ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، ان کو لطف آتا ہے اس کتاب سے. اور جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جن کے اندر یہ خواہش نہیں ہے، وہ ان کے کانوں میں بھی بھاری پن ہے، گویا کہ انہوں سنتے ہی نہیں ہیں. اور یہی کتاب ان کے لیے اندھا پن ہے، اور اندھے ہو جاتے ہیں. روشنی سے تو انسان کو زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جن کو روشنی پسند نہیں ہوتی ان کو روشنی سے تکلیف ہوتی ہے. فرمایا یہ ان آیات کو سن کر ان کے اندھے پن میں، یعنی ان کی ہٹ دھرمی میں اور ان کے کفر میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا قرآن کی دو تاثیریں یاد رکھیے گا، یہ قرآن نے بیان کیا ہوا کہ جو قرآن سے لینا چاہے اس کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، اور اللہ کے پاس اجر ہے بہت سارا. پھر قرآن ہی فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہی قرآن ظالموں کے لیے خسارے میں اضافے کا باعث ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کی طرف نہیں آ رہا انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو قرآن کی طرف نہیں آتے وہ تو نقصان میں. جو قرآن میں آ کی طرف آ رہے ہیں دو قسم کے ہیں، جو قرآن کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا اس کی بات مان رہے ہیں یا اس کی بات نہیں مان رہے. جو نہیں مان رہے ان کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو مان رہے ہیں ان کے اجر میں اور اللہ کے پاس مقام میں قرآن مجید اضافہ کرتا ہے. جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بھاری پن ہے، یعنی بہرا پن، اور وہ یعنی قرآن ان کے لیے اندھا پن ہے. وہ ایسے ہیں جیسے بہت دور سے انہیں پکارا جا رہا ہو. جیسے کوئی بہت دور سے پکار رہا اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا بات ہو رہی. اور ہم نے یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا. ایسا نہیں ہے اے رسول کہ اس کتاب کے بارے میں لوگ باتیں نہ بنائیں. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ نے مہلت طے، بات کا مطلب کیا ہے؟ اگر خدا نے یہ نہ طے کیا ہوتا کہ ایک معین وقت تک مہلت ہے ان کے پاس، تو پھر اللہ کا فیصلہ ہو جاتا، یعنی عذاب آ جاتا ہے. لیکن خدا نے چونکہ ایک معین ایک بات طے کی ہوئی ہے پہلے سے، لہذا ان کو مہلت دی جا رہی ہے. اور وہ یقیناً اس قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے. شک کن، ایک ہوتا ہے عام شک، ایک ہے شک کن مریب. یہ وہ شک ہے کہ جو دوسروں تک بھی انسان اس کو آگے لے کے جاتا ہے. خود تو ہے ہی ہے، خود تو तरद्दुद में पड़ा हुआ है, दूसरों को भी गुमराह करता है, दूसरों को भी शक व शुबे में डालता है। तो फरमाया कि ये इस कुरान के बारे में इस शुबे डालने वाले तरद्दुद और शक का शिकार, यानी खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी कुरान मजीद के बारे में गुमराह करते, दूसरों को भी कुरान मजीद के बारे में तरदीद का शिकार कर देते। आप देखें कि अल्लाह ने कितनी ज्यादा इस कुरान मजीद पर जोर दिया और उम्मत ने इस कुरान से दूर जाने में कितना कमाल दिखाया इसके बावजूद। आप पूरे कुरान में वो आयात देखें जिसमें अल्लाह ने सिर्फ कुरान का जिक्र किया, अपने कुरान की तारीफ की और कहा ये मैंने भेजा है, हकीम, हमीद, अजीज, सब कुछ कहा, फिर भी ये कुरान आज देखें मुसलमानों की जिंदगियों में कितना। जो नेक अमल करता है वो अपने लिए ही करता है और जो बुरा काम करता है खुद अपने ही खिलाफ करता है, यानी ये अल्लाह का कानून है। जो नेक काम करेगा फायदा उसी को है, अल्लाह को क्या फायदा होगा। जो बुराई करेगा उसका वबाल भी, उसका अजाब भी उसी को चखना पड़ेगा। और आपका रब तो बंदों पर कतअन जुल्म करने वाला नहीं है, यानी ये तुम्हारी अपनी कमाई है अच्छी या बुरी, तुम्हारा ए रसूल आपका रब बंदों पर हरगिज जुल्म नहीं करता। क्यामत का इल्म अल्लाह की तरफ पलटा दिया जाता है, यानी क्यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा किसी के पास क्यामत के दिन का इल्म नहीं है कि वो कब आएगी। चंद जगहों पर कुरान ने फरमाया लोग आपसे पूछते हैं क्यामत कब आएगी, जवाब नहीं दिया अल्लाह, फरमाया कि इनसे कह दो कि उसका इल्म मेरे अल्लाह के पास है। कभी फरमाया इनसे कह दो हो सकता है वो तुम्हारे करीब ही आ गई हो, लेकिन ये नहीं, इसको मुअय्यन नहीं फरमाया। क़यामत का इल्म तो अल्लाह की तरफ ही पलटा दिया जाता है, उसके इल्म के बगैर न कोई फल अपने शगुफों से निकलता है। आपने देखा होगा फल पर पहले एक कवर चढ़ा होता है जिसके अंदर से फिर वो दोबारा वो चीज, सबसे पहले जब फल ने बनना होता है तो एक उसका शगुफा होता है जिसके अंदर से फिर वो असल चीज बाहर निकलना शुरू होती है। उसके इल्म के बगैर न कोई फल अपने शगुफों से निकलता है और न कोई मादा हामला होती है और न जनती है, यानी सब चीजें उसके इल्म में, ना कोई हामला होने वाली जो हामला होती है वो भी उसके इल्म में है और जब वो बच्चा जनती है तो भी उसके इल्म से होता है, कोई भी चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है। और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा कहां है मेरे शरीक, तो वो कहेंगे हम आपके सामने इजहार करते हैं कि हम में से कोई भी गवाही देने वाला नहीं है कि आपका कोई शरीक। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के शरीक बनाया करते थे, अल्लाह कहेगा बताओ, क़यामत के दिन पुकारा जाएगा उनको, कहो बताओ जिनको तुमने मेरा शरीक बनाया था और तुम समझते थे मेरे कामों में वो शरीक है, मेरे फैसलों में शरीक है, तुम उनको लेकर आओ। तो कुरान कह रहा है कि सब के सब क्या कहेंगे, मुशरिक क्या कहेंगे अल्लाह के सामने, आदन्ना का, हम आपके सामने खुला ऐलान कर रहे हैं, मा मिन्ना मिन शहीद, हम में से कोई भी नहीं है जो ये गवाही दे कि आपका कोई शरीक है। और जिन्हें वो पहले पुकारा करते थे वो गुम हो जाएंगे, वो उनसे नापैद हो जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि उनके लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है। उनको पता चल जाएगा कि जो हमने अल्लाह के जिनको शरीक बनाया था वो तो है ही नहीं, अल्लाह के शरीक नहीं है, और अब नतीजा क्या निकला कि हम फंस गए, ऐसे फंसे हैं कि यहां से रास्ता भी निकलने का कोई नहीं। अब इसके बाद अगली आयत में इंसान की कैफियत बयान की जा रही है कि इंसान अपने फायदे के लिए दुआएं मांगता हुआ नहीं थकता। जब इंसान ने कोई अल्लाह से फायदा लेना हो, कहीं काम फंस जाए उसका, तो दुआ पर दुआ थकता ही नहीं, और खुदा की नेमतें इतनी मिल जाएं उसको, लेकिन थोड़ी सी भी उसको प्रॉब्लम जब आ जाए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश सख्ती आए, फौरन सारी नेमतें भुला देता है, उसी एक को बड़ा बना लेता है और अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है, ये मेरे साथ क्या होगा। तवज्जो फरमाएंगे, इंसान आसूदगी की दुआएं मांग मांग कर तो थकता नहीं, لیکن جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور امید توڑ دیتا ہے. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کی لذت چکھائیں تو ضرور یہ کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرا اپنا ٹیلنٹ تھا، یہ تو میرا اپنا کمال تھا. جیسے آپ انشاءاللہ موجود تھے، قارون کے بارے میں قارون نے کہا یہ تو میرا اپنا علم تھا، میرا اپنا ٹیلنٹ تھا، میں نے اپنا، میں بڑا سیلف میڈ ہوں، میں نے یہ کمایا. مومن کیا کہتا ہے؟ جو بھی اچھائی آئے تو سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ، سب حمد اللہ کی ہے، میں اس قابل نہیں تھا جو خدا نے مجھے دے دی، میں تو اللہ کے سامنے فقیر ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے میرے رب جو خیر تیری طرف سے نازل ہوتی ہے میں اس کا فقیر ہوں، یعنی مجھے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے تیری خیر کے علاوہ مجھے کوئی بچت کی جگہ نہیں ہے. لیکن جو جس کے دل میں ایمان کم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے یہ اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر تکبر کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے، یہ اس پودے کو بڑھنے نہیں دیتی، اس بیج کو پودا نہیں، درخت نہیں بننے دیتی، کیونکہ اس کی فوراً توجہ خدا کی طرف جاتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری اوقات کتنی ہے اللہ کے سامنے اور میں کتنا ضعیف اور کمزور ہوں، وہ تکبر نہیں کرتا. لیکن غیر مومن اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کی لذت چکھائے تو ضرور کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا. اور اگلی بات سنیں، اور مجھے گمان نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، یعنی یا تو زبان سے کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضیاں کر، نعمتیں ملنے کے بعد انسان نے پھر اللہ کی نافرمانی آٹومیٹیکلی لوگوں میں آ جاتی، خدا کی نافرمانیاں کرتا، کہتا پتہ تو چلے میرے پاس پیسہ ہے، پیسے سے میں خود نہیں بہت مستی کروں گا تو پھر اس پیسے میں کون وہ کرے گا. خدا کی نافرمانیاں جب کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اپنے آپ کو ایک جھوٹی تلقین کرتا ہے تسلی دینے کے لیے، پتہ نہیں قیامت آنی ہے یا نہیں آنی. سورۃ القیامہ قرآن مجید میں ہے، وہاں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اللہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو آنی نہیں ہے، وہ آنی، وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس آواز کی جو تمہارے اندر جب تم برائی کرتے ہو تمہیں برا بھلا کہتی ہے، تم نے غلط کام کیا ہے، وہ چھوٹی سی قیامت میں نے تمہارے اندر لگائی ہوئی ہے، میں بڑی قیامت بھی کرنے والا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ ايحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے دوبارہ؟ بلا، ہرگز، تمہاری سوچ غلط ہے، کریں گے. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو وہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ تمہارے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں قیامت کے دن وہ بھی ہم ویسے کے ویسے بنا دیں گے جیسے دنیا میں تمہارے فنگر پرنٹس ہوا کرتے تھے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہمارے اندر یہ قدرت ہے لیکن ہم تمہیں سبب بتاتے ہیں تم کیوں قیامت کو جھٹلاتے ہو. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اپنی غلط حرکتوں کے لیے آگے سے رکاوٹیں دور کرتا جائے، اور چونکہ قیامت رکاوٹ ہے، میں پکڑا جاؤں گا، میرا حساب ہوگا، تو پھر اپنے آپ کو کہتا ہے قیامت تو آنی نہیں. یسأل ایان یوم القیامہ، پھر سوال کرتا ہے کب آئے گی قیامت، یہ کب آئے گی، یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے، انکار کرنے کے لیے. اتنے عرصے سے کہا جا رہا ہے قریب ہے قریب ہے، کب آ رہی، کس نے دیکھی ہے قیامت؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، جس دن آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند لپیٹ لیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ کَلَّا لَا وَزَر، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ، آج ٹھکانا بس تیرے رب کے پاس ہے، اس کے پاس سے تو کہیں اور بچ کر نہیں جا سکتا، آج تجھے اس کے پاس حاضر ہونا ہے. یہ قیامت کا انکار جو ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ بھی خدا فرما رہا ہے، کہتا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، ایک تو یہ کہتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے اللہ کے ہاں یقیناً بھلائی بھلائی، ہر طرف سے اپنے لیے کام فٹ کیا ہو. کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے دیا ہے نا، اللہ کی رحمت کرم ہے نا مجھ پر، جس نے یہاں کرم کیا ہے وہ وہاں بھی کرم کرے. امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تجھے خدا سے قریب کر رہی ہے وہ نعمت ہے، اگرچہ تجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، تو اسے مصیبت سمجھ رہا ہو، اور اگر کوئی چیز تجھے خدا سے دور کر رہی ہے تو وہ اگرچہ تجھے بہت اچھی لگ رہی ہو وہ نعمت نہیں ہے، وہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہے، کیونکہ عذاب کی طرف لے جائے گی. یہ فارمولا دیا اہل بیت نے. تو جس کے پاس یہ فارمولا اہل بیت اطہار کا، وہ کس کو نعمت کہے گا؟ جس کی وجہ سے خدا کے قریب جا رہا ہے. اگر دیکھتا ہے میرا مال مجھے اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے تو پھر وہ الرٹ ہو جائے گا، اور مال کا نشہ اس کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دے گا. جیسے امام صحیفہ کاملہ میں کیا فرماتے ہیں کہ خدایا میں صحت کی حالت میں تیرا زیادہ شکر کروں یا بیماری کی حالت میں تیرا زیادہ شکر کروں؟ اس لیے کہ صحت کی حالت میں میرا بدن تیری عبادت کے لیے، تیری اطاعت کے لیے زیادہ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، زیادہ اطاعت کر سکتا ہوں، اور بیماری کی حالت میں میں اپنے آپ کو اور زیادہ تیرا محتاج پاتا ہوں، کہ جب میرا بدن بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تو کس نعمت پر تیرا زیادہ شکر ادا کروں؟ اس طرح سے دیکھتے ہیں صحت کو بھی، اور ہمیں بیماری ہو تو دعائیں، اور صحت ملے تو نافرمانیاں، فقیر ہو تو دعائیں اللہ رزق میں برکت دے دے، اور جیسے ہی پیسہ پاس آیا تو ان کا پیسہ آ گیا تو پھر اللہ نے دیا تو پھر دنیا کو پتا تو چلے میرے پاس آیا، میری چیزیں ایسی. تو یہ کہتا ہے کہ اول تو میرا گمان نہیں ہے قیامت آئے گی، ایک. دوسرا، اگر آ بھی گئی، جس نے یہاں کرم کیے ہم پر وہ وہاں پر بھی ہمیں کرم ہی کرے گا. یہ نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی زبان سے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ان کو. اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے اللہ کے ہاں یقیناً، یعنی شک ہی نہیں ہے، بھلائی اپنے پاس سے گھڑ کر. پھر اللہ فرماتا ہے کفار کو ان کے اعمال کے بارے میں ضرور ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. اللہ انہیں کہہ رہا ہے کافر، ہم ان کو بتا کر رہیں گے اور انہیں بدترین عذاب چکھا کر رہیں گے. اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، اسی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور ہمارے سامنے اکڑ جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دو حالتیں اللہ نے بیان کی. اچھا مومن کون ہے؟ صحیح مومن کون ہے؟ جو دونوں حالتوں میں اللہ سے رابطہ صحیح رکھتے. اور ٹریک سے اترا ہوا کون ہے؟ کہ جب خرابی ہوتی ہے کہیں اللہ کے پاس، اور جب خدا دیتا ہے تو شیطان کے پاس. اس کی دو جگہ ہیں جانے کی، جب آرام میں ہو تو شیطان کی محفل، اور جب سختی میں ہو تو اللہ کی محفل. مومن سختی میں ہو یا آسانی میں ہو، اس کی محفل اللہ کی محفل ہوتی ہے، اور اس کی زندگی اللہ کے حکم کے سائے میں گزرتی. تو ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہمارے پاس کچھ ہو تو ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو آیا کیفیت فرق ہو جاتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اے رسول کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ قرآن جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، اگر یہ کفار سے کہا جا رہا ہے، تم نے دیکھا اس بات کو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس کا انکار کر دو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل جائے. یعنی اگر یہ تم سمجھو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کی مخالفت کرو، تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کس کی مخالفت کی ہے تم نے؟ تم نے اس کائنات کی سب سے طاقتور ہستی کے سامنے تم اکڑ گئے ہو. اور یہاں پہ یہ اگر کس لیے کہا گیا ہے؟ کہ تم تو دوسری طرف کہہ رہے ہو نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو میں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا. تم ایک یہ والی سائڈ پر بھی غور کر کے دیکھو کہ اگر یہ اللہ کا ہی ہوا تو تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ کس کی مخالفت میں تم پکڑے جاؤ گے؟ کس کی مخالفت میں تم اتنی دور تک جا رہے ہو؟ اور آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق کے عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے. یعنی انسان اپنے اندر بھی ہماری نشانیاں عنقریب دیکھے گا، اور اپنے سے باہر آسمانوں کی دور اپنی لمبی لمبی ریسرچز میں اور اپنے علم کے دور آفاق میں بھی ہم ان قریب انہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ یعنی اتنا دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق تھا. اب یہاں حق سے مراد اللہ بر حق ہے یا اللہ کی بات بر حق ہے؟ ایک ہی بات. یہ قرآن بر حق تھا، خدا کے نبی بر حق تھے، اللہ کی ذات بر حق تھی. اسی دنیا میں خدا فرما رہا ہے، یاد رکھیے گا، اسی دنیا میں ایسی نشانیاں اللہ دکھائے گا کہ دنیا میں ہی لوگ مان لیں گے کہ قرآن اللہ کا دین برحق تھا. ابھی انسان کی یہ میں مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے، کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو انبیاء کرتے تھے لوگ مذاق اڑاتے تھے، آج اسی بات پر کوئی مذاق نہیں اڑاتا، ڈر جاتا اگر اس کو کہا جائے. مثلا یہی کیمرہ، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے کہتے تھے میں بھلا جو میں نے اندھیروں میں کیا فلان کی. لیکن آج اگر کوئی کہے جو تم نے کل حرکت کی ہے نا جہاں تم گئے ہوئے تھے فلان، وہ ریکارڈ ہو گیا، آج کوئی نہیں ہنسے گا، بلکہ آج اپنے اس کام کی نوعیت کے مطابق چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے گا کہ جو جیسا کام کیا ہوگا اتنا پھر انسان ڈر بھی جائے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ ہمارے نبیوں کی باتیں جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے ان کو دنیا میں پتہ چل جائے گا ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے نبیوں نے کہا. اور ابھی انسان بہت پیچھے ہے، ابھی تو بچپنا ہے انسان کا، یہ جو انسان کی ترقی ہے یہ اللہ کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہے. اگرچہ انسان کہے کہ ترقی کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو رہے ہیں، لیکن یہ کائنات چونکہ اس کی بنائی ہوئی ہے، بالآخر یہ کائنات بھی اسے اللہ کے دروازے پر جا کر پہنچا کے چھوڑے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی حق ہے. کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر خوب گواہ، ہر چیز پر اللہ گواہ ہے، اور وہ گواہ جو ہر چیز پر گواہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اسی دنیا میں ان کو اتنا کچھ خدا دکھائے گا کہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا تھا وہ حق تھا. آگاہ رہو، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہیں. آگاہ رہو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، جس سے ملاقات کا ان کو شک ہے وہ ذات ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورہ فصلت تمام ہوتی ہے، سورہ شورا کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. سورہ شورا کا ترجمہ آغاز سے، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، حامیم عین سین قاف. اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف بڑا غالب آنے والا حکمت والا اللہ وہی بھیجتا رہا ہے. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہ عالی مرتبہ اور عظمتوں والا ہے. قریب ہے کہ آسمان ان کے سر کے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی نافرمانی تم انسان کر رہے ہو، نزدیک ہے کہ تمہارے سروں کے اوپر سے یہ آسمان پھٹ پڑے. اس قدر خدا کی زمین پر خدا کی نافرمانی ہوتی. اور ہم دیکھ لیں، مسلم اپنے آپ کو کہنے والے، غیر مسلم کہنے والے، شیعہ اپنے آپ کو کہنے والے، سنی اپنے آپ کو کہنے والے، یہ سب اگر ہم دیکھیں کتنی ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی زمین پر، کتنی اس کی ذات کے بارے میں غفلت کرتے ہیں، اس کا کھا کر اس کی نمک حرامی ہم کرتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، ان کے اوپر سے آسمان پھٹ پڑے، لیکن فرشتے اللہ نے جو مامور کیے ہیں وہ اس کی جو تسبیح میں مشغول ہے اور استغفار میں مشغول ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ٹالے رکھتا ہے اس عذاب کو. یہ اس سے پہلے بھی قرآن کریم میں گزر چکا، ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تھام کر رکھا ہوا ہے. ان تزولا, کہ وہ زائل نہیں ہوتے, وہ ختم نہیں ہوتے. ولا انزالتا ان امسکهما من احد من بعد, اور اگر یہ آسمان و زمین زائل ہونے لگے یعنی یہ ٹوٹنے لگے تو اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھامے رکھے, تھام لے ان کو خدا کے بعد. انہ کان حلیما غفورا, یقیناً اللہ بڑا برداشت کرنے والا, حلیم اور مغفرت والا, ورنہ جو تم کر رہے ہو تو خدا چھوڑ دیتا اور یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا. یا بھی وہی بات, تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن, نزدیک ہے بالکل کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے, یعنی اگر تمہاری حرکتوں کو دیکھا جائے تو آسمان پھٹ ہی پڑے گا. اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں, آگاہ رہو اللہ ہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سرپرست بنا لیا ہے, اللہ ہی ان پر نگہبان ہے اور آپ ان کے وکیل نہیں ہیں. وکیل یعنی ذمہ دار, وکالت کرنے والا. اے رسول, جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا لیا, اپنے اوروں کو اپنے اولیاء اللہ کے مقابلے میں, سمجھتے ہیں کہ خدا نہ بھی راضی ہوا تو پھر بھی کام چل جائے گا, جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اوروں کو بنا لیا ہے, اللہ خوب ان پر نگہبان ہے اور اے رسول آپ ان کے وکیل نہیں ہیں, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو خبردار کریں اور جمع کیے جانے والے دن کے بارے میں بھی خبردار کریں, جس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا, اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. کیا معنی ہے اس کا؟ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. رسول اللہ کو کئی مرتبہ کہا گیا, اے رسول آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, ان کے پیچھے جا کر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کبھی فرمایا, اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جو کوئی ہے سب ایمان لے آتا. یہ معنی ہے اس کا, اگر تیرا رب چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا, سب کے سب اس کے سامنے جھک جاتے, لیکن جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یہ مشیت کیا ہے خدا کی؟ کہ انسانوں کو اختیار دیا جائے اور اس کے بعد ہدایت بھیجی جائے, جس کا جی چاہے تسلیم کرے, جس کا جی چاہے تسلیم نہ کرے. جیسا کہ آپ نے کل جو سورہ گزری, سورہ مبارکہ فصلت تھی, کی جو آیات تھی کیا کہ مثلا فرمایا, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, اور جو سمود ہے اس کو ہم نے ہدایت کی یعنی بھیجا نبی, فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو ترجیح دی, یعنی ان کا اپنا اختیار تھا. تو خدا چاہتا تو یہ اختیار نہ دیتا, سب کے سب جھک جاتے. جو بے شمار فرشتے جو خدا نے خلق کیے مسلسل اس کی عبادت میں مشغول ہیں اور نہیں تھکتے, تو خدا انسانوں کو بھی ایسے بنا دیتا. لیکن مشیت پروردگار یہ ہے کہ انسانوں کو اختیار دیا جائے اور پھر ان کی طرف سے ہدایت آئے, جس کا جی چاہے مانے, جس کا جی چاہے نہ مانے. شروع میں سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا, جو ماہ رمضان میں موجود تھے, وہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے, یہ آپ نے خود پڑھا ہوگا, قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا سب کے سب اتر جاؤ, ساری بشریت نیچے اتر جائے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, تو یاد رکھنا اگر میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے, کہ یہ آئے گی, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, جس نے میری ہدایت کو فالو کیا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, اور جنہوں نے اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا, نافرمانیاں کی, آیات میری نہ مانی, جھٹلا دیا, وہ اصحاب النار ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ کلی بڑا سادہ سا فارمولہ ہے قرآن کریم کا. صلوات پڑھے محمد والے. لیکن جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, اور اسی کی وضاحت یہ آیت اگر غور کرے تو خود یہ آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے, ظالموں کے لیے نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ کوئی مددگار. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ جسے رحمت میں داخل کرتا ہے وہ کون ہے؟ جو ظالم نہیں ہے. اور یہ نقطہ بھی ذہن میں آگے بتا دوں، خدا نے سورہ جمعہ میں کیا فرمایا کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی انہوں نے تورات کو نہیں رکھا صحیح طرح جو حق بنتا تھا اس کا، ان کی مثال اس گدے کی طرح جس پر قیمتی علم کی باتوں والی کتابیں لاد دی جائیں لیکن گدا گدا ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے، یعنی گدا ایک بہت ہی حماقت کے لیے کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ وہاں پہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ وہ ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ وہاں ظلم سے مراد یتیموں کا مال کھانا نہیں ہے، تمہیں ہدایت کے لیے کتاب دی ہے اور تم اس کتاب کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہو، ایسے ظالم جہاں سے ہدایت لینی ہے میں نے دی ہے وہاں سے لے رہے نہیں ہو، تو پھر اس ظلم کے بعد تمہاری میں کیسے ہدایت کروں؟ جو میرا ہدایت کے لیے جو چیز آئی تھی وہاں سے تم لینا نہیں چاہتے، لہذا بالظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، یعنی جن کے پاس الگ طرف سے ہدایت آئی ہے پھر بھی وہ اسی ظلم کا مرتکب، اپنی نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں، ان آیات کا انکار کر رہے ہیں، ان کا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست بنا لیے؟ تو سرپرست تو صرف اللہ ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اصل طاقت اصل ولایت کس کی ہے، اصل ولی کون ہے؟ اللہ، اصل مردوں کو زندہ کرنے والا، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت، یہ کون ہے؟ یہ اللہ، اللہ کے علاوہ سب کو موت آنی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ رسول پاک کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا، آپ نے سنا انک میت و انہم میتون، اے رسول آپ بھی میت ہیں، یعنی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آئے گی، یعنی یہ جو اس دنیا سے انتقال کا جو مرحلہ ہے جسے موت کہا جاتا ہے، موت فنا نہیں ہے، یہ انک میت، اے رسول آپ بھی میت، یعنی آپ پر بھی یہ مرحلہ آنے والا ہے، وہ انہم میتون، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا الزام نہیں لے گا، یہ بھی مریں گے اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اصل ولی تو اللہ ہے اور وہی ہے جو مردے زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اس کا حکم اللہ کے پاس ہے، وہی میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں اللہ کے نبی گویا تعلیم دی، لیکن ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میرا توکل ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں رجوع کرتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ آسمانوں اور زمین کا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، اسی نے خود تمہارے میں سے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے ازواج بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اس طرح سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، یعنی جوڑوں سے تمہاری نسلیں بڑھتی ہیں آگے چلتی ہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو قرآن کی آیات میں کیسے تعریف کی جاتی ہے، ایک اور مثال آپ کے سامنے دے دوں، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی بھی چیز، یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، کسی بھی نہ ذات میں نہ صفات میں، لم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء۔ جو بھی زور لگاتا ہے کسی کو اللہ جیسا بنانے میں وہ اصل میں مشرک بننے پہ زور لگا رہا ہوتا ہے اور گمراہ کرنے پہ زور لگا رہا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک صاحب جوش خطابت میں نعرے لگواتے، انہوں نے کیا کہا، جھوٹ کیسے بولتے ہو آپ کو بتا رہا ہوں، اور انحراف کیسے کرتے ہیں غلط بات کر کے۔ اس نے کہا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، مولانا صاحب سے جا کر پوچھو، یہ لیس کا مطلب تو پتہ ہے، یہ کا مطلب بھی مثل ہوتا ہے اور پھر مثل کا مطلب بھی مثل ہو گیا، یہ دو دفعہ مثل، تو وہ آپ سے کہے گا کاف جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے وہ اللہ ہی نہیں جو زائد کلام بولے. سب اٹھ کے نعرے مارنا شروع ہو گئے, واہ 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 واہ. جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ عربی زبان میں زائدہ کسے کہا جاتا ہے. عربی زبان میں مثلا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, یہ با زائد ہے, لیکن یہ کس لیے؟ یہ زائد اور تاکید کرتا ہے, معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے, اس گواہی پر اور تاکید کے لیے. لیکن ٹرم جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے عربک میں وہ با زائد ہے, نہ کہ ایکسٹرا ہے. کہتا ہے جو زائد کلام بولے وہ اللہ نہیں ہوتا, لوگ نعرے مارنے شروع ہو گئے جیسے ساری ناو پڑی ہوئی ہے انہوں نے کہ زائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور یہ جھوٹا جو ممبر سے جھوٹ بولنے کی کوشش میں کر رہا ہے وہ ان کو کھلا رہا ہے, اور وہ اس گبرائی کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں اس کو بڑی اچھی طریقے سے. یہ المیہ ہے. قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے رسول اللہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جہالت پہ ناچ رہے ہیں, اس پہ بات دے رہے اور پیسے بھی دے رہے. تو یہ اس نے کھیل کھیلا, اور جرم کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ اللہ کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. توجہ فرمائے, شرک کہاں سے آتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے مثل کا مثل کوئی نہیں ہے, اور اللہ کا مثل مولا علی. یعنی اللہ کا مثل ہے, اللہ کے مثل کا مثل کوئی نہیں. ایک جھوٹ پر بنیاد رکھ کے مولا کائنات کو اللہ کا مثل بنا دیا, جبکہ اللہ فرما رہا ہے لیسا کا مثل. اسی ہدایت کی بات جو بالکل واضح ہے, اور یہ کاف جو ہے یہ تاکید کے لیے کہ ہرگز مت سمجھنا کوئی اللہ کے مثل ہے, اسی سے الٹا. اس سے بڑا مرض کسی کے دل میں ہوگا؟ اور اس کو بھی لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے, اور بڑا خداوند عالم اپنی کتاب اور اہل بیت اطہار کے فرامین سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے شعور کو ہماری عقلوں کو منور فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس جیسی کوئی چیز نہیں, اور وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں صرف اسی کی ملکیت. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ آسمان اور زمین جتنے خزانے, اس کا دینا نہ دینا, اس کا اصل مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. وہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. جس کا رزق کشادہ کر رہا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے, جس کا تنگ کر رہا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے, کرتا وہ ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا, اور جس کی ہم نے, اے رسول آپ کی طرف وہی بھیجی ہے, اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. مشرکین کو وہ بات ناگوار گزری ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے. یعنی دین کیا جو آپ کو وہی کی جا رہی ہے, وہی جو نوح سے کہا گیا, وہی جو عیسیٰ موسیٰ ابراہیم, کیا مطلب؟ دین کی بنیاد وہی توحید ہے. لہذا آپ جب توحید کی طرف بلاتے ہیں تو جن کے اندر شرک کے جراثیم ہیں ان کو گرا گزرتا ہے. انہیں کہتا ہے یہ اتنے 360 معبودوں کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے, ایک اللہ کو, یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ان کے دل مانوس ہو چکے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دے کر. اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. مشرکین کو وہ بات ناگوار گزری ہے جس کی طرف, اے رسول, آپ انہیں دعوت دیتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے, اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے. یعنی اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے انتخاب کر لیتا ہے, اور جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں یعنی آ جاتے ہیں اللہ کی ہدایت کا پیغام سن کر, اللہ بھی ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے, انہیں توفیق دے دیتا ہے. اور یہ لوگ اپنے پاس علم آنے کے بعد صرف آپس کی سرکشی کی وجہ سے تفرقے کا شکار ہوئے. یعنی ہم نے دین بیان کر دیا تھا, لیکن کیوں تفرقہ کیا دین آنے کے بعد لوگوں نے؟ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے چڑھائی, یہ عہدہ میرے پاس ہو, یہ فلان میرے پاس ہو, اور بہانہ دین کا بنا لیا, دین کی آیات میں, دین کی باتوں میں تعریف کی, اصل میں اپنے آپ کو زیادہ آگے کرنا چاہتے تھے. اسے اس سرکشی نے یہ سبب بنی کہ لوگوں نے دین میں تفرقے ڈال لیے، ورنہ دین میں تفرقہ جائز نہیں تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ علم آنے کے بعد یہ صرف آپس کی سرکشی کی وجہ سے تفرقے کا شکار ہوئے، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی اللہ ان کو پکڑ لیتا. لیکن اللہ نے ایک مدت تک بات وہ طے کر دی ہے کہ ایک مدت تک مہلت ہے، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے بارے میں شبہ انگیز شک میں ہیں، وہ شک کے مریب، شک کرتے بھی ہیں شک ڈالتے بھی ہیں. سابقہ لوگوں نے بھی اپنی دنیا پرستیوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا کیے، آیات کو توڑا موڑا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بہت سارے اسی چیز کا شکار ہیں. ہر فرقہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کا توڑے موڑے اللہ کی آیات. تو آج کے لیے جو آخری آیت، آیت نمبر 15 سورہ شورا کی، فرمایا یہ ساری باتیں کر کے، یہ تفرقہ کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں اہل کتاب، ہم نے آپ کی طرف وہی وحی کی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف کی تھی، پس آپ اسی کے لیے دعوت دیں، اے رسول آپ اسی اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، اور جیسا آپ کو حکم ملا ہے اسی طرح ڈٹ جائیں. پھر اس میں کوئی، یہ جو آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ پہلی دفعہ سورہ ہود میں آئی، اور وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اس آیت میں جو اللہ نے گویا طلب کیا مجھ سے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے، یا بوڑھا ہونے سے کیا مراد ہے کہ ایک جوان کے پاس کام کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور بوڑھا ناتوان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اتنا بڑا کام جس کے سامنے، یعنی اسی نے مدد کرنی ہے، ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے طاقت زیادہ تھی اور اب میری طاقت مجھے کم لگ رہی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تجھے ہم نے چن لیا ہے، تو حضرت موسیٰ کے منہ سے پہلی بات کیا نکلی، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار اتنا بڑا کام تو یہ بہت بڑی طاقت چاہیے، میرے سینے کو اور کھول دے، یعنی میری برداشت میں، میرے پوٹینشل میں، میری صلاحیت میں اضافہ کر، ورنہ کہاں فرعون اور کہاں میں اکیلا، کہاں وہ پورے پورے لشکروں والا اور کہاں میں اکیلا. تو رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے. تو یہاں پر بھی واستقم کما امرت، جس طرح، بالکل جس طرح اللہ نے آپ کو امر دیا ہے اسی طرح استقامت کیجئے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لچک نہیں. اللہ کے نبی فرماتے تھے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. لہذا آپ اسی کی دعوت دیں، اور جیسا آپ کو حکم ملا ہے ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہیں، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں. یہ جو آپ سب کہہ رہے ہیں یہ کر دو وہ کر دو، کچھ تم لچک کرو کچھ ہم لچک کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اسلام کا ایک بہت بڑا حکم عدالت ہے. اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے. ماننا ہے تو مانو، بات یہی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر تم یا مانو یا نہ مانو، تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل، وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال کا بھی اسی نے فیصلہ کرنا ہے، تمہارے اعمال کا بھی اسی نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے. اللہ ہی ہمیں جمع کرے گا، اور بازگشت بھی اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. پروردگار عالم بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور ہدایت کے پیغام کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد، صلوات.